حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. قيم الأمة مجدد ملت اقدس حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بات میرے شیخ اور مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں دو شعر لکھا رکھے تھے روحانی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے. فرمایا اللہ والے بھی اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کی ایک حدیث شریف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی جو مہر خلافت تھی اس مہر خلافت میں یہ حدیث شریف لکھا رکھی تھی کہ کفا بالموت واعظا، وعظ و نصیحت کے لیے. ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں نا؟ چلو اب سیٹنگ ہو گئی. آپ کے پیچھے ڈاکٹر غلام رسول بیٹھے ہیں، شکارپور والے، رفیق سفر یاد آ گئے، آپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی مہر خلافت کے اندر جو ان کی انگوٹھی تھی اس میں یہ حدیث شریف لکھائی ہوئی تھی کہ کفا بالموت واعظا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مولوی نہ ملے، جب کوئی اللہ والا نہ ملے، جب کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا نہ ملے تو موت کا دھیان، یہ سب سے بڑی یہ واعظ ہے. واعظ و نصیحت، واعظ کہتے ہیں وہ بات جو دل کو نرم کر دے، دل کو نرم کرنے والی بات اور دل کو آخرت کی طرف متوجہ کر دے، واعظ اس کو بولتے ہیں، نرم کرنے والی بات ہے. لہذا موت کا دھیان آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. یہ کافی ہے یہ دھیان کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، ہماری گھڑیاں، ہماری گاڑیاں، ہمارے موبائل اور ہمارے موبائل، ہمارے ایئر کنڈیشن قالین، ہماری جائیداد و املاک، ہمارے مکانات اور پلاٹ، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، ایک دن میرے دوستو یہ سب ہمیں قبر میں دھکیل دیں گے، سب یہی رہ جائے گا اور ہم اکیلے جائیں گے. تو جب یہ دھیان ہوگا کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، یہ خیال ہوگا کہ ایک دن ہمیں حساب دینا ہے، تو میرے دوستو پھر انسان انجام، عقل مند آدمی وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے. میرے مرشد فرماتے کہ عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ اپنے انجام پر نظر رکھنا، یہ عقل کی بین الاقوامی تعریف ہے، اپنے انجام پر نظر رکھنا. ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اور ہمارے پیارے رسول مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دے دی. پڑھنے کے بعد والی زندگی کے کی خبر اور مرنے کے بعد ہم کو حساب کتاب بھی دینا ہے. جب یہ دھیان ہوگا اور اس کا پہلا اسٹیج جو ہے وہ یہی موت ہے, یہ پل ہے, دنیا اور آخرت کی زندگی کو ملانے کا پل ہے یہ موت. لہذا موت کا دھیان یہ کافی ہے کہ انسان جو عمل کرے, جو ہم گفتگو کریں, جو ہم کام کریں, ہمیں یہ دھیان ہو کہ آخرت میں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا, سانڈ نہ بنے. ایسا نہیں تو بس یہ موت کا دھیان ہے. یہ بہت بڑا واعظ ہے, دھیان موت. واعظ و نصیحت کے لیے کافی ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے, جواب دینا ہے. واعظ و نصیحت کے لیے بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ جب انسان غفلت میں ہوتا ہے تبھی تو یہ مصیبت ہے. اب انجیکشن لگایا دھیان کا, غفلت دور. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے کیا دو شعر لکھا ہے. میں آپ کو دیکھیے, ادھر سسر ادھر داماد, اور آپ کے ایک طرف ابا دوسری طرف بیٹا, باپ بیٹا. آپ بھی اور آگے آ جائیں, جگہ ہے یہاں. ایک مولوی صاحب آئیں گے ابھی, ان کو بٹھانا. چلو مولوی ضیاء الرحمان یہاں آ گئے, وہ یہاں بیٹھ جائیں گے. مولوی ضیاء الدین صاحب وہ یہاں بیٹھ جائیں گے, اور یہاں وہ جن کو آپ بٹھانا چاہتے ہیں ان کو یہاں بٹھا دیجیے گا. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی یہاں پہ جگہ بنا دیں, یہ ہمارے. ہاں, موت کا دھیان یہ بہت بڑا واعظ ہے کہ انسان کو جب یہ احساس ہوگا ایک دن ہم نے مرنا ہے تو پھر سوچے گا خود ہی. تو حکیم الامت نے اپنی روحانی بیٹری کو چارج کرانے کے لیے دو شعر لکھائے ہوئے تھے اپنے حجرے میں, جس کو میرے مرشد اکثر سنایا کرتے ہیں, بلکہ حضرت کی جو خانقاہ وہاں باہر لکھے ہوئے بھی ہیں. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. یعنی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے, اپنی نظر ہو, اپنا گفتگو ہو, اپنا سننا ہو, سوچنا ہو, کرنا ہو, ہر کام میں یہ ہو دھیان کہ اس کام سے, موت کے دھیان کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کام سے مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. لہذا وہ بات, وہ کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو, وہ تو لغو اور فضول ہے. جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ, اسی کے اندر یہ جو یاریاں دوستیاں ہیں ہماری, یا راتوں کو گپے لگانا, ملاقاتیں کرنا, نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, کسی کام کا نہیں. غافل نہ ہو رہ کے دنیا میں, آ بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں, ذرا دھیان رہے. واہ, میرے مرشد فرمایا کرتے کہ دیکھو, ہمارے ایک کان میں اذان, دوسرے کان میں اقامت. بچے کی پیدائش پر یہ سنت ہے کہ ایک کان میں اذان, ایک کان میں اقامت. اور کیسے قبلہ رو کھڑا ہو جائے, بچے کے سیدھے کان میں اذان کہے, الٹے کان میں اقامت کہے, یہ سنت ہے بچے کی ولادت پر. ساتویں دن اس کا سر مونڈنا, یہ سنت ہے. اور ہلکا سا زعفران لگا دے, یہ بھی سنت ہے. اور کسی بزرگ اور اللہ والے سے یا عالم ربانی سے سنت تحنیک, کھجور چبا کر وہ تھوڑا سا بچے کو چٹا دیں گے اور دعا لے دیں گے, یہ بھی سنت ہے. اور اس کے جو بال ہیں اس کے وزن کے برابر چاندی کی قیمت، چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی بال کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت. ساتویں دن عقیقہ کرنا، یہ سنت ہے. ساتواں دن کیسے بنے گا؟ اگر بچہ پیر کو پیدا ہوا تو اتوار کو ساتواں دن، اگر منگل کو پیدا ہوا تو پیر کو ساتواں دن، جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات کو ساتواں دن، یہ بھی سنت ہے. اگر اس جمعرات کو نہیں تو چودہویں دن، اگلی جمعرات، اس سے اگلی جمعرات. انسان ہے، کبھی کوئی عذر مجبوری ہو. اس طریقے سے یہ سنت ہے ولادت کی. تحقیقی کا گوشت پکا کے بھی، کچا بھی، دونوں طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور خود بھی سارا کھا جائے تو کوئی حرج نہیں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، اور اقامت کے بعد نماز میں تاخیر نہیں ہوتی. اقامت کے بعد نماز میں تاخیر نہیں ہوتی، پھر فوراً نماز شروع ہو جاتی ہے. بس فرمائے کہ آہ، جتنی دیر اقامت میں اور نماز میں جتنی وقت لگتا ہے، اقامت اور نماز کے دوران، بس اتنی دیر ہماری زندگی ہے، بالکل ہماری حیات ہے. گویا کہ کتنی مختصر زندگی ہے، 30-50-60 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کیا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کا، بالکل مختصر. اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ ذرا سوچو، پیدائش سے لے کر جوان ہوئے، بالغ ہوئے، اور آج تک پوری زندگی کتنی دیر کی ہے. حکیم الامت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ایسا لگے کہ 2 منٹ کی زندگی ہے. بس فرمایا کہ جو گزری زندگی وہ 2 منٹ کی، آنے والی ہے وہ بھی 2 منٹ کی. یعنی گویا بس آنکھ بند ہونے میں وقت نہیں لگے گا، ایسا بس فاصلہ ہے. پھر مرنے کے بعد، پھر وہ جو دن ہے جس کو اللہ تعالی نے یوم الدین بھی فرمایا، پھر مرشد فرماتے کہ اس کے لیے فرمایا مالک یوم الدین، یعنی مالک یوم الدین، اس یوم الدین کا مالک ہے. یہاں پر میرے پیارے مرشد اور شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں مالک فرمایا، قاضی اور منصف اور جج نہیں فرمایا، جسٹس نہیں. کیوں؟ میرے مرشد فرماتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاضی اور جج جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. لہذا اگر ایک آدمی کو حق بنتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے تو جج ہٹ نہیں سکتا اس سے، تو وہ فیصلے کا پابند ہے، قانون کا پابند ہے. اور اللہ تعالی نے اپنے کو قاضی، دیکھو ان کو آگے بٹھا دو، قاضی، جج اور منصف، جسٹس نہیں فرمائے اپنے کو، بلکہ کیا فرمائے؟ مالک. میرے پیارے مرشد اور شیخ فرماتے کہ اس کا راز یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ قانون سے نہ بخشے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالی، جو لوگ عدل سے نہ بخشے جائیں گے اللہ تعالی ان کو فضل سے بخش دے گا. ایسے ایسے بھی واقعات ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ، کوئی اس کے پاس عمل نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بخشیں گے، حیران ہوگا کس بات پر، تو ارشاد ہوگا کہ ایک مرتبہ تو غفلت، تو سو رہا تھا، تیری آنکھ کھلی، تو نے کروٹ لی اور تیرے منہ سے نکلا اللہ جل جلالہ، اور تو بھول گیا اور تو سو گیا، بس میں نے تیرا وہ اللہ قبول فرما کر لیا، قبول فرما لیا اور زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کیا. اب ایک مرتبہ زبان سے اللہ نکلا، زندگی بھر کے لیے کافی ہو گیا. تو کیا ہے، یہ کیا ہے؟ فضل اور مہربانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت, رحمت حق بہانہ می جویت, اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش فرماتی ہے, بہا نمی جویت, قیمت کو تلاش نہیں کرتی, وہ بخشا جائے گا. حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے, ایک شخص کا عجیب واقعہ ہے, پر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا, اور کچھ حصہ جنگل میں, کچھ دریاؤں میں, ہواؤں میں چھوڑ دینا. اب بیٹوں نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھ میں بہت گنہگار ہوں, اگر میں پکڑا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بخشا نہیں جاؤں گا, عذاب ہوگا مجھے. اب وہ یہی ہوا, انتقال ہوا, بیٹوں نے آگ لگائی, جلایا, اور وہی صحرا میں, جنگل میں, پہاڑوں میں راکھ کو بکھیر دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل, وہ اشارہ ہوا, سب سمٹ کر آ گیا, سامنے کھڑا کر دیا. او نالائق, یہ کیا حرکت ہے, ایک ہماری قدرت, یہ کیا حرکت کرتا ہے تو, یہ کیا حرکت کی تو نے. اب اس نے کہا کہ اللہ, حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے حرکت اس لیے کی تھی کہ میں بہت گنہگار ہوں, میری زندگی خطاؤں میں گزری, کہا اس لیے کہا کہ اگر آپ مجھے پائیں گے تو میں تو عذاب کو مستحق ہوں, تو میں نے ڈر کے مارے یہ عمل کیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ادا پسند آ جائے گی. یہ کرنا نہیں چاہیے, مردے کو جلانا نہیں, اس کو دفن کیا جاتا ہے, لیکن اس کا ایک عمل جس نیت پر تھا بس اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ گئی. اس لیے فرمایا رحمت حق بہانہ میچو, بہانہ میچو, اللہ کی رحمت جو ہے بہانے تلاش کر, قیمت کو تلاش نہیں کر. اس لیے کون سے عمل کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی, کس عمل پر ہماری نجات ہوگی, بس ان کے فضل کی دیر ہے, ان کا فضل پڑا ہمارا کام بن گیا. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین, کہ قیامت کے دن کے مالک ہوگا, قاضی منصف جج نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ عدل سے نہ بخشے جائیں گے, قانون سے نہ بخشے جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بخش دے گا. اور مالک ہے جنت کا, جس کو چاہے جنت بھیج دے, بھائی میری چیزیں جس کو چاہے دے دے, کوئی اعتراض کر سکتا ہے کیا؟ جس کو جنت عطا فرمائیں گے در حقیقت ان کے فضل سے ملے گی. اس پر میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, فرمائے کہ اللہ تعالی سے ابھی سے سودا کر لو اسی دنیا میں, کہ اللہ میرے تو اعمال نہ ہیں نہ ہوں گے کہ جس سے مجھے جنت ملے, میں ابھی سے آپ سے سودا کرتا ہوں کہ اللہ آپ جنت کے مالک ہیں, اپنے کرم سے جنت کا فیصلہ میرے لیے فرما دیجیے, ابھی سودا کر لو, ایڈوانس بکنگ کروا لو, بعد میں پلاٹ ملتے نہیں ہیں, اور جنت میں پلاٹوں کی کمی نہیں ہے. لیکن پلاٹ ملنے میں تاخیر کیسے ہوگی؟ ہماری آنکھ بند ہوئی, ختم. آنکھ بند ہو جائے گی تو ختم نا, ہماری بکنگ نہیں ہو سکے گی. ابھی بکنگ کروا لے, کیسے؟ اشک باری سے, آہو زاری سے, اور بے قراری سے ابھی ہم لوگ بکنگ کروا لیں. یا کریم معاف فرما دیجئے, یا کریم معاف فرما دیجئے, ابھی سے بکنگ کروا لیں کہ اللہ آپ مالک ہیں, جنت کی الاٹمنٹ ہمارے نام ابھی سے فرما دیجئے, ہم آپ سے ایک کونا عطا فرما دیجئے ہمیں, ہم ابھی سے آپ سے درخواست پیش کرتے ہیں, اپنی اپلیکیشن آپ کی رحمت کی عدالت میں داخل کرتے ہیں کہ آپ جنت کے ایک پلاٹ کی بکنگ ہمارے نام فرما دیجئے اپنے کرم سے. اس کے لیے ایڈوانس کے طور پر کیا دینا پڑتا ہے؟ ایڈوانس جو بکنگ کے لیے مانگتے نا, ڈاؤن پیمنٹ, وہ کیا دینی پڑے گی؟ وہ کیا دینی ہے؟ آہوزاری, اشک باری, ندامت, شرمندگی, یہ ان کو دینا ہے. یہ ایڈوانس بکنگ ہے. پھر اس کے بعد انسٹالمنٹ کیسے دینی ہے؟ انسٹالمنٹ, وہ انسٹالمنٹ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان احکامات پر دل و جان سے, جان کی بازی لگا کر عمل کریں, اور جن باتوں سے وہ منع فرماتے ہیں گناہ ان باتوں کو نہ کرے. اور اس جنت کی تزئین خوبصورتی فنیشنگ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے سنتوں پر عمل کرے. تو اس کی زیب و زینت نقش نگاری فنیشنگ ہوگی اس کی. سبحان اللہ. ابھی سے بکنگ کروا لیں. تو میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ مالک اس لیے فرمایا قیامت کے دن کا آہ کہ تاکہ وہ قاضی اور جج نہیں ہے، منصف نہیں، بلکہ مالک ہے، جو قانون سے اور عدل سے نہ بخشا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے بخش دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کے تعلق مع اللہ کا اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت و مہربانی کا اندازہ لگائیں. میرے پیارے مرشد اور شیخ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی پہلی تراویح ہوتی تھی تو ان کے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کسی آدمی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ پتا کرو کہ بھائی عبد القادر نے کتنا قرآن پاک پڑھا ہے. آ کر بتاتے کہ حضرت ایک پارا پڑھا ہے، تو فرماتے کہ اس دفعہ رمضان مبارک 30 کا ہوگا. اور جب وہ آ کر بتاتے کہ حضرت دو پارے پڑھے، فرماتے کہ اس دفعہ رمضان مبارک 29 کا ہوگا. اور ایسا ہی ہوتا تھا. اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نعمتیں دی تھی. ان کی تفسیر موزی القرآن میرے مرشد فرماتے تقریباً 15 برس میں لکھی، اور جس پتھر سے ٹیک لگاتے تھے اس پتھر میں سوراخ ہو گیا تھا، ایسے ٹیک لگا کر لکھتے تھے. وہ اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی انہوں نے کہ سبقت رحمتی اعلی غضبی، میری رحمت میں اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی، مقابلہ ہوا سبقت کا، میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھا رکھا ہے، سبقت رحمتی اعلی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، آگے بڑھ گئی. کہ پھر شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کیوں لکھایا، عرش پر کیوں لکھا؟ فرمایا اس وجہ سے، فرمایا اس کا نام ہے از قبیلے مراحم خسروانہ، از قبیلے مراحم خسروانہ، یعنی اس کا تعلق جو ہے شاہی رحم سے ہے. خسر بادشاہ کو کہتے ہیں، خسرو مراحم خسروانہ شاہی رحم، یعنی یہ اس کا تعلق شاہی رحم سے ہے. جیسے اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ پھانسی کا مجرم ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے مایوس ہو کر صدر سے رحم کی اپیل کر دی، شاہ سے رحم کی اپیل کر دی صدر نے. لہذا عید کا دن آتا ہے، رمضان شریف آتا ہے، خبر چھپتی ہے کہ بادشاہ نے، صدر نے اتنے مجرموں کی سزا کو معاف کر دیا. یہ ہمارے ملک کا قانون بھی ہے، پوری دنیا میں قانون ہے. یہ شاہی رحم کہلاتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے شاہی رحم سے مجرم کو معاف کر دیا. میرے مرشد فرماتے کہ اللہ سے یہ درخواست کرو کہ اللہ آپ نے دنیا میں چند دن کے لیے جس کو بادشاہت عطا فرمائی اس کو یہ حق ہے کہ وہ پھانسی کے مجرم کو معاف کر دے. اے اللہ، بادشاہ تو آپ دینے والے ہیں، آپ اپنے شاہی رحم سے ہماری خطاؤں کو، زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. ہم آپ کی رحم کی عدالت میں درخواست ابھی سے پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے شاہی رحم کے صدقے میں ہماری زندگی بھر کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجئے. پھانسی کے مجرم درخواست پیش کرتا نا، عدالت میں جمع کروا دیتا ہے، اے اللہ ہم ابھی سے آپ کی رحم کی عدالت میں جمع کرا دیتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ جمعے کا مبارک دن ہے، جمعے کی یہ گھڑیاں آپ کو بہت پسند ہیں، آپ کے نام پر جمع لوگ، بس آپ شاہی رحم سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیجئے، اپنی ملکیت کا مالک ہونے کے حق کو استعمال فرما کر ہماری گناہوں پر قلم عفو، معافی کا قلم پھیر دیجئے، جنت کا فیصلہ اپنے کرم سے ہمارے حق میں فرما دیجئے۔ میرے دوستو، وہ یوم، وہ جو دن ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں اس دن لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ آلو ولا بنون نکرہ ہے، لا ينفع نفی جنس کا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ان النکرۃ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم، کہ جب نکرہ نفی کے تحت میں واقع ہو تو عموم کو فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی مال نہ کوئی اولاد کام آئے گی۔ مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں، مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں۔ مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جو زامل قبر میں تیرا کوئی بھی یار نہیں، اور کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ مال اولاد کام نہ آئیں گے۔ میرے پیارے مرشد فرماتے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے مال اور لڑکوں کا ذکر کیا، کیوں؟ فرماتے وجہ یہ کہ دنیا میں ان دو چیزوں پر فخر کرتے، او جی میرے پاس اتنا مال ہے، اور میری کوٹھی دیکھو، میرا بنگلہ مکان دیکھو کتنا اونچا ہے، اور میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں کہ پلاٹ کی لاٹ ہے میرے پاس، اور میں لاٹ صاحب ہوں، وہاں زمین باغات، گاڑیاں، موبائل، ایئر کنڈیشن، گھڑیاں، چشمے، جوتے، کپڑے، بیلنس، ساتھ ساتھ ملکوں میں اکاؤنٹ، ساتھ ساتھ بینکوں کے اندر اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ، فورن کرنسی بھی میں اکاؤنٹ، ڈالر بھی ہے، ڈارلنگ بھی ہے، پاؤنڈ بھی ہے، اور پاؤں بھی ہے۔ عالم فخر کر رہے ہیں، لیکن کام نہیں آئے گا، کہ مرنے کے بعد تو سب ختم۔ دیکھو نا کتنے عجیب ہے، کیا لے کر جائیں گے ہم لوگ، یہاں تک کہ جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، آنکھ بند ہوگی قینچی سے کاٹ کر یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، اتارے بھی نہیں جاتے بلکہ قینچی سے کاٹے جاتے، اور پھر کیا کرتے یار لوگ، ہمارے لوگوں کا ایک رواج ہے کہ ان کپڑوں کو کہتے ہیں کسی غریب کو دے دو، کیوں؟ کیونکہ ان کپڑوں میں نحوست ہے، یہی بولتے ہیں نا، کیوں نحوست ہے؟ اس لیے کہ مردے کے جسم کے ساتھ تھے۔ عجیب بات ہے، نحوست کتنی چالاک ہے کہ مردے کے کپڑوں میں گھستی ہے، اور اس کپڑے کے اندر جو نوٹ ہوتے ہیں، اس کپڑے کے اندر جو نوٹ ہوتے ہیں، نحوست اس میں نہیں گھستی، ہے نا بھائی؟ اگر مان لو مردے کی جیب میں اس وقت 5,000 کے 20 نوٹ، یعنی ایک پیٹی اور 1,00,000 روپیہ رکھا ہوا ہے، اور وہ کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے جسم سے لگے ہوئے ہیں، تم نحوست کتنی چالاک ہے، صرف کپڑوں میں گھسے گی، نوٹوں میں نہیں گھسے گی، تو چالاک ہوئی نا نحوست۔ یاد رکھنا، یہ دھوکا ہے، دھوکا۔ وہ کپڑے وارثوں کے ہیں، اب ہم اپنی مرضی سے اٹھا کر کپڑے دے دیتے ہیں کہ یہ کچھ پوچھا نہیں، جبکہ سب وارث موجود ہے، بس اٹھا کے یہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، نئے کپڑوں میں بھی نحوست نہیں گھستی، پر نوٹوں میں، پلاٹوں میں نہیں گھستی نحوست، موبائل گھڑی میں نہیں گھستی نحوست، بڑی چالاک ہے، دیکھ کر گھستی ہے کہاں گھسنا ہے، اصل میں گھستی نہیں ہے، گھسائی جاتی ہے، یہ صحیح ہے نا، گھستی نہیں ہے، گھسائی جاتی ہے۔ ایک بات خوب یاد رکھیں، اپنے عزیزوں کے رشتہ دار، پیاروں کا رشتہ دار ہو، ان کی وراثت جلدی تقسیم کریں. یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اس کی خطرناکیاں اور اس کی بے برکتیوں کو میں اس مجلس میں اور ادا نہیں کر سکتا کہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ. شروع میں جی ہمارے باپ کی وراثت ہے، ہمارے باپ کا وہ ہے، ارے صاحب پیاروں کا وہ ہے. بعد میں سگے بھائی جو آپس میں لڑتے ہیں، جو قتل و خارت اور دلوں میں کینا اور ایک دوسرے کے لیے، کسی سے چھپا ہوا تو نہیں ہے نا جی. اس لیے خدا کے لیے ہم لوگ یہ اس کام کو کریں، وراثت جلدی تقسیم کریں. اب دیکھیں نا، ایک وارث مر گیا، مان لو دادا کا انتقال ہوا، اب اس دادا کے پانچ بیٹے ہیں، اس کے بعد وراثت تقسیم نہیں ہوئی، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب وراثت کتنی مشکل ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ پانچ بیٹوں میں تقسیم ہونی ہے، پھر وہ جو ایک بیٹے کا انتقال ہوا، پھر اس کی جو حصہ تھا وہ اس کی وارثوں میں تقسیم ہوگا. اور اگر مان لو آگے بڑھا دیا، اور کتنا بڑھتا چلا جائے گا، ایک وارث کا انتقال ہوا، پھر اس کے ورثہ بنتے ہیں، مشکل ہے. اس لیے اس کو جلدی کر لیں، جلد از جلد، نہایت جلدی اس معاملے میں کریں کہ اس وراثت کو تقسیم کریں، دیر نہ لگائیں. بہت خطرناک ہے یہ چیز، بہت برباد کرتی ہے. اور پھر بہنوں کو یہ کہنا کہ بس ہم نے تمہاری شادی کر دی اور سال میں ایک دفعہ عید کا جوڑا بنا کر دے دیا، گھر آئے اچھا کھانا کھلا دیا، اس کے بچے بیٹوں کو کچھ دلا دیا، اب تمہارا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر پانچ بھائیوں میں سے، مان لو ایک بزنس ہے، ایک بھائی کوئی اور کام کرتا ہے، اس کا اس بزنس نہیں، وہ بزنس یہ والے کام میں شریک نہیں ہے، لیکن اس کا حق تو اس میں بھی ہوگا. اس لیے ان مسائل کو ذرا پوچھے سمجھے اور جلدی اس کو تقسیم کرنے کی فکر کرے، بہت خطرناک ہے نہایت. دین تو برباد ہوتا ہی ہے، یقین جانیے، مسجد میں بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. میرے پیارے دوستو، مال پر انسان فخر کرتا ہے، مال کچھ بھی نہیں. یعنی آپ مال کی بے وفائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مان لو 15 لاکھ روپے ہیں، 30 لاکھ روپے، چلو 30 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہیں، کہ وہ مرا نہیں ہے. ابھی مرنے سے پہلے ایک مرض ہوتا ہے جس کو مرض الوفات بولتے ہیں، بیماری ہے. یعنی اب وہ مرنے کے آثار اس کے شروع ہو گئے، وہ بھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو 30 لاکھ ہے نا، سب ایک مسجد میں لگا دو، مدرسے میں دے دو، 30 لاکھ روپے وہ ہے. بیٹے فرما بردار ہونے کا، بہت اچھا. مدرسے کے محتمم صاحب کے پاس گئے کہ یہ ہمارے ابا نے وصیت کی ہے کہ یہ 30 لاکھ روپے مدرسے میں دے دیں، یہ آپ مدرسے میں لے لیں. تو محتمی پوچھے گا کہ بھائی آپ کے ابا کا انتقال، کا انتقال نہیں ہوا، کہا اتنے ہی پیسے ہیں، کہاں کل اتنے ہیں، کہا پھر یہ 30 لاکھ ان کو دینے کا حق نہیں ہے. وہ کہیں گے بھائی وہ میرے ابا زندہ ہیں، وہ مالک ہیں. کہاں نہیں، وہ زندہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، وہ مالک بھی ہیں، لیکن اس مال پہ سے اب ان کے ایک حصے پر تو ان کا حق ہے، دو حصوں پر ان کا حق ختم ہو چکا. ابھی زندہ ہے، ابھی آنکھ بند نہیں ہوئی، سب ایک 1/3 ایک حصہ مال پر وہ وصیت کر سکتے ہیں. یعنی مال کے تین حصے ہوں گے، 30 لاکھ ہے تو 10 لاکھ، 10-10 کے تین حصے بنیں گے. اب وہ صرف 10 لاکھ پر وصیت کر سکتا ہے، اور 20 لاکھ پر وصیت نہیں کر سکتا، وہ وارثوں کا حق ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا جناب؟ تین گاڑیاں ہیں اگر اس کے پاس، تو ایک گاڑی کو کہہ سکتا ہے کہ چلو بھائی یہ گاڑی دے دینا، دو گاڑیوں کو نہیں دے سکتا. 10-10 لاکھ کے تین حصے ہیں، 30 لاکھ روپے، 10 لاکھ کو کہہ سکتا ہے مدرسے میں دے دو یا فلاں کو دے دو، تو بے شک اس پر عمل کیا جائے گا اور دیا جائے گا، لیکن 20 لاکھ پہ اس کا حق ختم ہو چکا.
سمجھ میں آیا جی؟
تو دیکھیے میرے مرشد فرماتے کہ جب جیتے جی جس مال پر ہمارا حق ختم ہو گیا, جیتے جی مرنے کے بعد کیا حال ہوگا جو ہماری زندگی میں کام نہیں آ رہا. اب 20 لاکھ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا حق ختم ہو چکا, وہ وارثوں کا ہے, اس پہ حق حاصل نہیں ہے کہ کر سکے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے, میرا بیٹا فلاں بیٹا نالائق, میں نے اسے آپ کر دیا, حق کر دیا, نکال دیا, اب اس کا کوئی حق نہیں ہے. تو یاد رکھنا, اخبار میں اشتہار دینے سے, اعلانات کرنے سے اس کا حق ختم ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کا حق اللہ نے رکھا ہے. وہ باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. باپ کیا؟ باپ کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا, تیرا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. یہ ہمارا محاورہ ہے نا, تیرا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. تو بیٹا, جو تیرا حصہ ہے اس اللہ نے رکھا ہے نا, وہ تیرا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. لہذا آنکھ کرنے کے باوجود, اعلانات کرنے کے باوجود, اس کو اس کا حصہ ملے گا. ایک بات چل رہی ہے, ایک بات اور فرمائی ہے. ہمارے بزرگوں کی ایک نصیحت ہے کہ اپنا سارا مال اپنی زندگی میں مت تقسیم کرو, مت دو اولادوں کو, ان کو کاروبار کے لیے دو, ان کی مدد کرو, تھوڑا سا دے دو, مالک بناتے ہو چلو زندگی میں تھوڑا مالک بنا دو, سب مت دو. کیوں؟ اب اس پر قصہ سنیے. میرے مرشد فرماتے ایک بڑے میاں نے اپنی اولاد کی محبت میں, جوش میں آ کر سارا مال اولاد کو دے دیا. اب بیٹوں کی نگاہیں بدل گئی, وہ پہلے خدمتیں, ابا جان سب بدل گیا. اب بڈھا بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا, پہلے ایک بیٹا آتا پھر دوسرا آتا, سب خیریت پوچھتے, ابا ابا, اب وہ صرف ڈبا بجا رہا ہے. ابا ابا کیا بجا رہا ہے؟ ڈبا, کیونکہ انہوں نے اپنا ڈبا گول کر دیا. اب بڑے پریشان, یا اللہ مجھ سے یہ کیا غلطی ہوئی. مسجد میں جا کے بہت رویا وہ بڈھا, یا اللہ میری مدد فرمائیے, کیا مجھ سے حماقت اور غلطی ہوئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ترکیب ڈال دی, ذہن میں ایک ترکیب آئی اس کے. اس نے کیا کہ ایک اینٹ لی, اس کو خوب کپڑے وپڑے تولیے میں لپیٹا اچھی طرح. اب اس اینٹ کو ہر وقت وہ اپنے ساتھ رکھتا, سو بھی رہا ہے تو اپنے بغل میں دبا کے رکھتا, یہاں تک کہ لیٹرین بھی جاتا تو اس کو ساتھ لے کر جاتا. تو میرے مرشد فرماتے کیا, اب بیٹوں نے دیکھا یار یہ کیا چیز ہے جو ابا ہر وقت بغل میں دبا کے رکھتا ہے, لگتی تو کچھ اینٹ جیسی ہے, لگتا ہے سونے کی اینٹ ہے. تو جو نظر آئی تو ہر وقت دیکھا ایک چیز, ایک آیا ابا السلام علیکم, وعلیکم السلام, ابا کیا حال ہے؟ کم وقت تو پتا چلے گا, دل ہی دل میں کہہ رہے, ہاں بیٹا بہت اچھا ہوں, کیسے؟ کہا ابا بہت دن سے آپ کے سر پہ تیل مالش کی مصروف تھا, ذرا آپ تو میری مالش بڑی پسند کرتے ہیں, ذرا ٹوپی اتارے میں آپ کے سر میں تیل مالش تو کروں. کدو کا تیل لایا ہوں ابا, خود اپنے ہاتھوں سے نکلوایا, ٹھنڈا تیل ہے, آپ کے دماغ کو ٹھنڈا کر دے گا. کہاں نالائک کرو, تم بھی ٹھنڈے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک آیا ابا آج تو میں آپ کے لیے آلو والا پراٹھا لایا ہوں, کتنے شوق سے کھاتے ہیں, اور چٹنی بھی ہے ساتھ میں, آلو والا پراٹھا چٹنی کے ساتھ, ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ آپ کتنا پسند ہے, آج وہ لایا ہوں میں آپ کے لیے, اور دیسی گھی میں پکا ہوا. اچھا اب بچے بڑی خدمت میں لگے ہوئے, ہر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے کہ ہاں پتا چلے گا تم کو نالائق ہو. پھر میرے مرشد فرماتے کہ اب وہ بڈھا ایک دن, اب مسجد بھی جاتا تو ساتھ لے کر جاتا, اب وہ بڈھے کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا, تو اب اس کے بعد دفنا کرا, اب سارے بھائی گتھم گتھا, میں نے باپ کی زیادہ خدمت کی ہے, میں دودھ کو کھولوں گا, ایک نے کہا میں کھولوں گا. پھر آخر فیصلہ ہوا تو انہوں نے اب ایک کو فیصلہ دیا, اب اس نے جو کپڑا کھولا تو دیکھا کہ عام سی اینٹ تھی. تو میرا مرشد فرماتے کہ بچوں نے کہا یہ بڈھا ہمیں دھوکہ دے گیا, خوب ملائیاں کھائے, خوب پراٹھے کھائے, اور مالشیں کروائی, ہمیں دھوکہ دے دیا. اس پر میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اولاد کی محبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن جوش میں آ کر سب کچھ ان کے حوالے مت کرو، ان کو تعاون کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، لیکن مالکانہ حقوق مت دو ان کو، کیونکہ وہ آنکھیں بدل جائیں گی. تو اولاد ایسی ہو آ کہ جس کی نظر میں، ایک واقعہ میرے شیخ کا یاد آیا، جب میرے مرشد میرے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر 22 برس کی تھی، تو ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، جن کی خدمت میں میرے مرشد نے اپنی جوانی 18 برس کی عمر میں بیعت ہوئے تھے اور 17 برس اپنے شیخ کے ساتھ رہے، 18 برس کی عمر سے 17 سال، اور اپنی جوانی حضرت کی شیخ اللہ والے کی خدمت میں لگا دی. جوانی کا زمانہ آ، لیکن اس تعلق معاللہ کا عالم دیکھیے. حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ زمیندار تھے، حضرت کے پاس بڑی بڑی رقمیں ہوتی تھی، تو وہ تمام رقوم، وہ تمام پیسے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کے پاس رکھایا کرتے تھے. عمر کتنی؟ 21-22 برس. تو رشتے دار دوسرے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو کیا ہو گیا، ایک نوجوان لانڈے کے پاس آپ اتنی بڑی رقم لکھواتے، اس زمانے کی بڑی بڑی ہزاروں لاکھوں روپے کی رقم، ہزاروں ہزاروں روپیہ، یہ تو بھاگ جائے گا. تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کی نظر میں 5 روپیہ اور 5 لاکھ روپیہ برابر ہے. یہ کس وقت کا عالم ہے؟ 21 برس کی عمر میں یہ عالم تھا. فرمایا کہ اس شخص کو تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اس کی نظر میں 5 روپیہ اور 5 لاکھ روپیہ برابر ہے. یہ اس زمانے میں عالم تھا، جوانی، چڑھتی جوانی، آغاز شباب، جس کو نوجوانی بھی بولتے ہیں، لیکن اس وقت تعلق معاللہ کا یہ عالم تھا. آہ اب کیا حال ہوگا، تاج فرما بردار ملے کیا کہنا. تو انسان دنیا میں دو چیزوں پر فخر کرتا ہے، ایک مال پر، مال کی تو حقیقت بتا دی کیا ہے، آنکھ بند ہوئی ختم، سب ختم، فسانہ، آنکھیں بند ہو اور زندگی فسانہ بن جائے، اور مال بتا دیا کہ زندگی میں ہمارا نہیں رہتا. ابھی آنکھ بند نہیں، ابھی مال کے ہم مالک ہیں، آنکھ بند ہوئی نہیں، لیکن دو حصہ مالکانہ حقوق اس میں سے چلے گئے. تو وصیت کرے گا، ایک حصے پر وصیت کر سکتا ہے، دو حصے پر وصیت نہیں کر سکتا. زندگی میں بھی، مرض الوفات میں. دوسرے جو فخر کرتے ہیں وہ لڑکوں کے اوپر، مالو ولا بنون، جی میرے اتنے لڑکے ہیں. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، ہمارے 4 لڑکے ہوں، 5 لڑکے ہوں، 10 لڑکے ہوں، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن ایک حافظ، ایک عالم نہ ہو، ایک بچہ حافظ نہ ہو، ایک بچہ عالم نہ ہو. مال کمانے کے لیے تو ہم نے اپنی اولاد کو کتنا آگے بڑھایا کہ وہ مال کمائے، ایک بچہ حافظ نہیں، ایک بچہ عالم نہیں، ارے آخرت کا کیا ہوگا؟ یعنی بچوں کا یہ حال ہوگا کہ قرآن پاک بھی پڑھنا ٹھیک نہیں آتا، وہ اولاد ہمارے کیا کام آئی؟ کیا اولاد ہماری یہی ہے کہ ہمیں پیسہ دے دے؟ حقیقت تو یہی ہوتی ہے کہ جو اولاد اللہ کی نہیں ہوتی وہ ہماری بھی نہیں ہو سکتی، یہ حقیقت ہے. جو اولاد اللہ کی نہیں ہے وہ ہماری کیسے ہوگی؟ جس کو ہم نے اللہ کا بنایا ہی نہیں، ہم اسے اپنا کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ ہماری کیسے بنے گی؟ تو اتنے لڑکے ہوں، ایک بچہ حافظ نہیں، عالم نہیں، کتنی بڑے ہمارے لیے دھوکا ہے. اس لیے میرے شیخ کے ایک شیخ اور بھی ہیں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ. حضرت پانچ بھائی ہیں یہ لوگ. ان کے والد صاحب ہندوستان ہردوئی کے اندر وکیل سے بہت بڑے اپنے وقت کے مانے ہوئے وکیل, بہت ہی ایماندار. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے ان کے والد صاحب. ان کے پانچ لڑکے, چاروں چار بیٹوں کو دنیا کے پڑھایا لکھایا, ایک بیٹے کو عالم بنایا, حافظ عالم. ہردوئی کے اندر جو ایک مدرسہ تھا جو ان کے والد صاحب چلاتے تھے انہوں نے قائم کیا تھا. مدرسے کا سالانہ جلسہ تھا. اس سالانہ جلسے میں ان کے والد نے کہا کہ اے لوگوں, ایک بات میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ میرے پانچ بیٹے ہیں, جب میں عدالت سے واپس آتا ہوں تو میرے بیٹے کہتے ہیں کہ نوکر, کیونکہ مالدار اللہ نے نوکر دیے, نوکر آؤ میرے ابا کے جوتے اتارو. اور اگر یہ میرا مولوی بیٹا مولوی ابرار الحق جب یہ گھر پر ہوتا ہے تو میرے جوتے خود اتارتا ہے, اور جب میں پانی مانگتا ہوں تو میرے بیٹے کہتے ہیں نوکر ابا کے لیے پانی لاؤ, اور یہ میرا بیٹا خود اٹھ کر جاتا ہے اور خود مجھے پانی لا کر دیتا ہے. پھر ان کے والد صاحب کہنے لگے اب آپ لوگ فیصلہ خود کر لیجئے کہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہیے. وہی بیٹا جس کو عالم بنایا, آج عالم یہ ہے. ہم نے خود یہ تماشا دیکھا کہ ایک صاحب کا تعارف ہو رہا ہے, وہ ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, ان کا تعارف پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا تعارف یہ ہو رہا ہے کہ یہ مولانا ابرار الحق صاحب کے بھائی ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں, نہیں, یہ فلاں مولانا ایک اللہ والے کے بھائی ہیں, یہ تعارف ہو رہا ہے. یہ عزت ہوتی ہے. مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا حضرت یہ مولویوں کے بڑے نخرے ہیں, جہاز میں سفر کرتے ہیں, مرغی سے کم کھاتے نہیں ہیں, لباس کیسا شاندار پہنتے ہیں. حضرت نے فرمایا آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اچھا کھائے, اچھا پہنے, یہی چاہتے ہیں؟ دنیا میں عزت بھی ہو, یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت چاہتے تو ہم یہی ہے. فرمایا پہ اپنے اولاد کو مولوی کیوں نہیں بنا دیتے؟ ہاں, مولوی بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو کسی اللہ والے کے پاس بھیجو تاکہ دل میں اللہ تعالی کی محبت اس کے پیدا ہو, خوف خدا بھی ہو اس کے دل میں. پھر میرے دوستوں, وہ آپ کے دل پر تو نظر رکھے گا, جیب پر نظر نہیں رکھے گا. تو سیٹھوں سے جگہ جگہ چندہ مانگنے نہیں جائے گا, سیٹھوں کے دفتر کے باہر لائن لگا کر نہیں کھڑا ہوگا, پھر کسی اللہ والے کی جوتی اٹھا لے گا. نہیں کہتے نا کہ صاحب لو جی مولویوں کی عزت نہیں ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں اگر مولوی کی عزت نہیں کرتے تو نکاح ان سے کیوں پڑھواتے ہو؟ اگر تم مولوی کو نہیں مانتے ہو تو تمہارا نکاح بھی نہیں ہو. کیوں نکاح پڑھواتے ہو؟ کیوں جنازے پڑھواتے ہو ان سے؟ نہ تمہارا نکاح ہوا نہ تمہارا جنازہ ہوا, اپنے ابا کا جنازہ کیوں پڑھواتے ہو؟ لیکن حقیقت وہ ہے, وہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ حضرات اگر اللہ والوں کی جوتی سیدھی کر لیں تو یہ عالم ہوگا میرے پیارے دوستوں کہ وہ پھر سیٹھوں کے دفتر کے باہر لائن لگا کر نہیں کھڑے ہوں گے. ہاں, فرق ہوگا. ہم اپنی اولاد کو علم تو سکھا دیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی محبت اللہ والوں سے سکھائیں, پھر دیکھیں اس کا اثر کچھ اور ہوگا. اس کا درد, اس کا علم, اس کی تقریر, اس کی دین کی خدمت خدمت ہوگی. تو یہ ہے مال اور اولاد, آنکھیں بند ہوئے کچھ نہیں, قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گے. پھر کیا کام آنے والی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو قلب سلیم اللہ کے پاس لے کر آئے گا,
لہذا اتایاتی کے معنی آنے کے ہیں، اتایاتی کے معنی آنا، لیکن یہاں ترجمہ کیا لانا کے. کیوں؟ کیوں یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اتایاتی پر با کا صلہ داخل ہوتا ہے تو وہ آنے کے نہیں بلکہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، بھلا چنگا دل لے کر آئے گا، صحت مند دل لے کر آئے گا. سلیم کے مقابلے میں سقیم ہے، بیمار، بیمار دل، اور قلب سلیم صحت مند دل. اب آپ بتائیے، یعنی اللہ تعالی نے مال اور اولاد کے مقابلے میں کیا چیز پیش کی؟ قلب سلیم. تو جو مالک جس چیز کو پیش فرما رہے ہیں، اس کا مطلب اس کی قیمت کیا ہوگی؟ دل میں قلب سلیم، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ درد بھرا دل ہے، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب انوارات کا حامل ہو. دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اکبر الہ آبادی مرحوم شاعر کہتے ہیں، وہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے. اصل میں یہ وہ دل ہے کہ جس میں خالق دل موجود ہے. اس لیے فرمایا، میرے مرشد فرماتے ہیں، اہل دل آکف کے حقرا دل دے حق، اہل اللہ ان کو اہل دل کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل کو اہل دل آکف کے حقرا دل دے حق، یعنی اللہ کو اپنا دل کہتے ہیں، اس لیے ان کو اہل دل کہتے ہیں. دل دہت پورا کہ دل رامی دہت، دل اسی کو دیتے ہیں کہ جس نے ان کو دل دیا ہے، یعنی دل کو خالق دل پر فدا کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہو کہ کس شخص کا دل سلیم ہے، اور یعنی ہم اپنا دل سلیم کیسے بنائیں کہ ہمیں قلب سلیم حاصل ہو. علامات، نشانیاں، کچھ تو پتہ چلے دل کیسا ہو اور کہاں بنے، ایسا ہو اور کہاں بنے. دل بننے کی جو جگہ ہے وہ اہل دل کی صحبتیں ہیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں دل بنتا ہے، اہل دل کی صحبت سے یہ دل بنتا ہے. دل میں بنانا کیا، کہ کیسی اس کی تعمیر کریں، اور کیا صفات اس میں آئے، کیا علامتیں اس میں آئے کہ جس پر ہم محنت کریں کہ ہمارا دل قلب سلیم ہو جائے. اس کی پانچ علامات ہیں، کیونکہ ہم اللہ والوں سے تعلق بھی کریں، لیکن کرنا کیا ہے کام، کس چیز پر محنت کریں تاکہ اس کا نقشہ پتا چلے اور اس کے حدود اربع پتا چلے، تو ہم اپنے دل کو ویسا بنانے کی فکر کریں اور اپنے آپ کو ناپ تول کریں کہ آیا ہمارا دل ایسا ہے کہ نہیں ہے. اس کی کیا پانچ علامات ہیں؟ نمبر ایک، اور یہ علامات میرے مرشد، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی، اور علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کا نام ہے روح المعانی، اور یہ عربی زبان میں سب سے بڑی کتاب ہے تفسیر کی، عربی زبان کی. اس کے اندر قلب سلیم کی پانچ علامتیں لکھی ہیں، علامتیں پیش کریں تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ علامتیں ہمیں کتنی حاصل ہے، اور جو کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، کیونکہ مرنا تو ایک دن ہم سب کو ہے. یہ ہماری سب عمارات وغیرہ، گاڑیاں، بنگلے، گھڑیاں، کچھ نہیں جائے گا ساتھ میں. نمبر ایک، اب پہلی علامت سنیے قلب سلیم کی، کہ دل کس کا صحت مند ہے، اللہ والا دل کی علامت کیا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے مال لے کر آئے، اس لیے تفسیر میں پہلے مال لے کر آئے. الذی ينفق، الذی قلب سلیم کی علامت ہے، الذی ينفق ماله فی سبیل البر، کہ جو اپنے مال کو نیکی کے راستوں میں خرچ کرتا ہو، ان کے کاموں میں خرچ کرنے والا ہو، نیکی کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو. اب پتہ یہ چلا، شادی ہوئی تو 50 لاکھ روپیہ خرچہ، شادی میں خرچہ 50 لاکھ، اور دین کے کاموں میں 500 روپیہ، تو یہ قلب سلیم کہلائے گا؟ ہے اولاد پیدا ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، فائرنگ، شادی ہو رہی ہے، شوق، آتش بازی وغیرہ سب، لڑکی پیدا ہوئی، منہ بنائے بیٹھے، فرق ہوا نہیں ہے، اور بال خطرو فائرنگ ہو رہی ہے، دھا دھا دھس دھس دھس، ہزاروں روپیہ فائرنگ پہ پھونک دیے، بیماروں کی نیندیں برباد کی، بیماروں کو دل کا کتنے مسائل، جیسے ہمارا ابھی ایک موقع آیا تھا، ایک حق و باطل کا مارکا تھا، پاکستان انڈیا کا میچ، تین کھلاڑی آؤٹ ہوا، نکالا فائرنگ، فائر دس دس دس، پوری فائرنگ، ادھر پاکستانی ٹیم نے چوکا مارا، چھکا مارا، او فائرنگ ہو رہی ہے، اور جب میچ ختم ہوا، جب میچ ختم ہوا تو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، ہاں بھائی کیا ہوا میچ کا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، جواب سنیے، بڑا مزیدار جواب ہے، اس نے کہا قوم کی ماں مر گئی، مزیدار جملہ ہے نا، اتنا روپیہ، اتنا خرچ، اب یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے، راستہ، اپنا سب کام دھندا چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ٹی وی کے سامنے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ پاکستانی ٹیم کیسے ہاری، اور اگر اسی وقت مولوی صاحب آ جائے، مولوی صاحب کو آ جائیں، بہت ہوا تو 200 روپیہ دے دیا، پھر رسید بھی، رسید دو رسید، جیسے 200 روپے میں وہ کوٹھی بنا لے گا، 200 روپے میں بھی رسید، ٹھیک ہے لینا چاہیے، حق ہے، لیکن اتنی بدگمانی مت کرو کہ 200 روپے میں وہ کوٹھیاں بنا لے گا، سناتا رہتا ہوں یہ واقعہ، سچا واقعہ ہے، ایک صاحب نے، ایک مولوی صاحب کو، ایک شیٹ صاحب نے 1000 روپے دیے، اور 3 سال کے بعد، 3 برس کے بعد پوچھا، مولوی صاحب پیسے ختم ہو گئے یا اور دوں؟ 3 سال کے بعد پوچھ رہے ہیں، 1000 روپے دے کر، ان کا اتنا بڑا، جہاں سینکڑوں طلباء پڑھ رہے ہیں اور مدرسہ چلا رہے ہیں، کیا پیسے ختم ہو گئے، یعنی ابھی باقی ہے، کچھ اور دے دوں، یہ عالم ہے۔ ہم لوگ شادی پر، اپنی گاڑی پر، اپنے کھانے پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، ہم دیکھیں دین پر کتنا، صدقے میں دیکھیں ہم لوگ کتنے ہیں، پہلی بات تو زکات مشکل سے دیتے ہیں، حج کتنوں پر فرض ہے، حج نہیں کیا، چلو حج فرض کر لیا، زکات بھی دے دی، اور بکرا اس لیے کرتے ہیں کہ سارا محلہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ تو مجبوری ہے نا، قربانی کرنا وہ ہماری مجبوری ہے، یہ سارے محلہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ، ہمارے ایک دوست نے لطیفہ سنایا نا، کہ ایک گھر تھا، اس کے آگے ایک بکرا تھا، سب سے زیادہ شور وہی مچا رہا تھا، اور تھا بھی سب سے تگڑا، شام ہوئی تو مغرب، جب اندھیرا چھایا تو گھر سے خاتون نکلی، اس بکرے کے کان میں کہا، بس کریں، سارے محلے نے دیکھ لیا، آپ گھر آ جائیں، پتا چلا میاں کو بکرا بنایا ہوا تھا، عالم ہے۔ تو پہلے صدقے کا رجحان تھا، مال دیتے تھے مساجد میں، مدارس میں، لہذا اگر کسی اہل محلہ کا مال کا خرچ کرنا دیکھنا ہو نا، تو ان کی مسجدوں کو دیکھ لو، فرق پتا چل جائے گا۔ کوئی انڈیا سے کوئی ڈانسر آ جائے، کوئی فنکارہ آ جائے، پھر دیکھو کیسا مال لٹتا ہے اس پہ، کرکٹ میچ، فلاں میچ، پھر دیکھو کیسا مال نکالیں گے، اور کیا عالم ہوا، وہی کرکٹ میچ میں لاکھوں روپے کی مٹھائیاں دریا میں بہا دی گئی، میں جھوٹ بول رہا ہوں بھائی، ہوا ہے کہ نہیں؟ مٹھائی والوں نے بھی کہا چلو ہم بھی ایک سٹا کھیلیں، لاکھوں روپے کی مٹھائیاں بنائی، کیوں؟ سب کو امید تھی کہ پاکستانی قوم جیتے گی، لاکھوں روپے کی مٹھائیاں بنائی، پھر کیا ہوا، دریائے سندھ میں بہا دی، یہ عالم ہے۔ تو جس قوم کا پیسہ ایسے ضائع ہو، اس کا مطلب وہ غریب تو نہیں ہے نا، ہم کس بات کا رونا روتے ہیں، اگر پیٹرول 88 روپے ہو گیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، ہم لوگ غریب تو نہیں ہے نا بھائی، کیونکہ ہماری، ہم غریب تو وہ ہوتے ہیں کہ پتا چلتا، ہمارے ہاں تو شادی ہو پتا چلتا ہم بہت امیر ہیں، 7 پشتوں کے نواب، ہمارے ہاں بچہ لڑکا پیدا ہو جائے تو پتا چلتا ہے ہم 10 پشتوں کے نواب ہیں، ہمارا کرکٹ میچ ہو تو پتہ چلتا ہے پوری قوم غریب نہیں ہے، سب امیر ہیں. تو اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے بھائی، کیا رونا. اور پھر بجلی کا بل تو ویسے بھی ہم نے نہیں دینا ہوتا، وہ تو کنڈا ہی ڈال کے چلانا ہے نا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے بھائی. ہم لوگ غریب قوم کے لوگ نہیں ہیں، سب ماشاءاللہ ہیں. ہمارا مال اب صدقے پر نہیں خرچ ہو رہا تھا، نیک کاموں میں جب خرچ ہونا ہمارا مال بند ہوا، اب نتیجہ کیا ہوا؟ مال تو نکلنا ہے نا، اب وہ کیسے نکل رہا ہے؟
مولوی صاحب، اوئے شیٹ صاحب، لاؤ ہماری پارٹی کے لیے پیسہ دو. ہماری پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے، ہمارا لیڈر آ رہا ہے، لیڈر جلسہ ہے، لاؤ پیسہ نکالو. نہیں ہوا، پرچی لکھ کے دے دی، لو بھائی 10 لاکھ روپے دے دینا فلاں دن تک. پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ مال نکلنا ہے. اگر ہم اسے اچھے راستے میں نکالیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مال ہماری جان، ہماری مال، ہماری آبرو کو بچانے کا ذریعہ بنے گا. صدقہ بری بلا کو ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے. جب ہم نے صدقہ دینا چھوڑ دیا، صدقے کو روک لیا، اب نتیجہ یہ ہے کہ مصیبتیں تو آ رہی ہیں، پھر مال نکلتا بھی ہے، ان چیزوں میں نکلتا ہے، پرچی سسٹم، بھتا سسٹم وغیرہ وغیرہ. ہم نے دین میں دینا چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے ٹھیکیدار تو موجود ہیں، کہتے ہیں لوگوں سے مال نکلانا ہے، بڑے سے امیر ہو رہے ہیں، نکلواؤ ان سے پیسہ. یہ عالم ہے. اس لیے جو ہم پر مصیبت ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، یہ جو ہمارے سروں پر سوار ہیں یہ ہمارے اس مال خرچ، کیونکہ صدقہ بری بلا کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے. ہم نے چھوڑ دیا اور اس کا پتہ ہماری شادی، ہماری اولادوں سے پتہ چلتا ہے، ہمارے مکان بنانے سے پتہ چلتا ہے کہ مکان کی تعمیر میں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، لیکن دین کے کاموں پر خرچ نہیں کرنا. لہذا آدمی اپنا محاسبہ خود کرے کہ میں کتنا اللہ کے راستے میں مال دیتا ہوں. تو کیا قلب سلیم کی پہلی علامت یہ ہے، بھلا چنگا اللہ والے دل کی، کہ وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر حریص ہو. مسجد ہے، مدارس ہے، دین کے کام ہیں، غریب ہیں، بیوائیں ہیں، لیکن مہربانی کر کے ایک مسئلہ بھی ذرا یاد رکھ لیں. بعض لڑکیوں کی شادیوں پر، لڑکیوں کی شادی پر ان سے مالی تعاون کرنا یہ ایک اچھا کام ہے، یہ بھی سبیل بر میں شامل ہے، نیک کام میں. لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے پاس سونا بھی ہوتا ہے، مان لو 2 تولہ سونا، 1 تولہ سونا بھی جس کے پاس ہو تو تقریباً 50,000 کے قریب تو پہنچ گیا. کیا کرتے ہیں رشتہ دار حضرات؟ اس لڑکی کی مدد زکات سے کرتے ہیں. زکات سے فریج دلا دو، زکات سے فرنیچر دلا دو، جبکہ اس کے پاس پہلے سے مال موجود ہے اور اس کو زکات لینے کا حق نہیں ہے اس لڑکی کا. تو آپ بتائیے زکات کیسے ادا ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اب زکات ادا نہیں ہوئی، اب وہ ہمارے ذمے زکات ہے، وہ ہم نے جو دی وہ زکات ادا نہیں ہوئی، اب کیا ہوگا؟ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ زکات تو ہو چکی. اس لیے میرے دوستو، زکات کو بھی اگر دینا ہے تو دیکھنا پڑے گا بھائی اگلا ہے کہ نہیں ہے. اور یہ واقعہ ہوا ہمارے خاندان میں بھی کہ لڑکیوں کے پاس سونا موجود ہے اور اس کی زکات سے مدد کی جا رہی ہے. اور آگے سے بولو، اگر سمجھاؤ بھائی کہ بھائی آپ کی زکات بچانا مقصد ہے اور محبت یہی ہے کہ اگلے کو زکات دو، کچرا مال دو، یہی محبت ہے. یعنی غریب کی ہم مدد کریں، اس کو کھانا کھلائیں، چلو جو گانا سڑنے لگا تھا اس کو دے دو. وہ جیسے پہلے زمانے میں نا، ایک حافظ جی بےچارے غریب لوگ مسجد میں ہوتے تھے، دیہات کی مسجدوں میں. اب ایک بچہ، ایک مٹی کے برتن ہوتے تھے پہلے زمانے میں، ایک بچہ اس میں کھیر لے کر آیا، حکیم الامت نے سنایا، کھیر لے کر آیا. اس نے جو ایک دو چمچے کا، اس نے کہا واہ یار کھیر تو بڑی مزیدار ہے، آج تو تیری ماں بڑی مہربان ہو گئی. کہا کہ اب بچہ تو سادے ہوتے ہیں. اس نے کہا مہربان نہیں ہوئی حافظ جی، مہربان نہیں ہوئی، اصل میں کھیر میں بلی نے منہ ڈال دیا تھا. اس نے کہا مولوی کو دیا، لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوتے ہیں. تو جو اس کو غصہ آیا،
اس نے کہا نالا ایک مٹی کا برتن اٹھا کے دھن مارا دیوار پر، وہ برتن بھی ٹوٹ گیا، بچہ رونے لگا. اس نے کہا بے شرم روتا ہے، ایک تو مجھے جھوٹا کھلاتا ہے اوپر سے روتا ہے. اس نے کہا میں اس لیے تھوڑی روتا ہوں کہ برتن ٹوٹ گیا، اصل میں میری ماں میرے چھوٹے بھائی کو اس میں ہگایا کرتی تھی، یعنی استنجا کراتی تھی اس میں، اب وہ کس میں استنجا کرے گا؟ تو بھائی جب ہم اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مدارس میں مساجد میں یا دین کے کام میں جو پیسہ دیتے ہیں اصل میں اس مولوی پر احسان کرتے ہیں، یہ ہمارا وہ ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر تو کوئی احسان نہیں ہے، یہ احسان اپنے اوپر ہے کہ بلکہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ لے کر دین کے کام میں اس کے ذریعے سے ہم گویا آخرت میں بھجوا رہے ہیں، صرف یہ حقیقت ہے اس کی. ایک سوچنے کی بات ہے، چلو تصور کرو مولوی سارے مولوی زکات دینا چھوڑ دیں، اللہ کرے ایسا ہونا بھی چاہیے، مولوی زکات دینا چھوڑ دیں، کسی سے نہ زکات لیں، پھر کہاں جائے گا زکات دینا؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اکثر مولوی غریب ہوتے ہیں، اکثر غریب ہوتے ہیں، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. جو امیر ہوگا نا تو منہ نہیں لگائے گا، لفٹ نہیں کرائے گا، کہے گا ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسوں کی، رکھو ہم دین کا کام ہمارے پاس ہے ہم خود کر لیں گے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ غریب رکھا، اس وجہ سے تو ذرا لفٹ کرا لیتا ہے، ورنہ یہ بھی نہ کرے گا. دادا آپ تصور کریں زکات لینے والا کوئی مولوی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ ہمیں تو زکات نکالنی ہے نا. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم زکات اس کو دیتے ہیں کہ دین کے کام میں لگا دو تو ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، نہ میرے دوستو، نہ، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ، بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ جو زکات لے کر دین کے کام میں لگا دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی مال کے بارے میں ایک جگہ اور صفت بیان فرمائی، یہ قلب سلیم کی علامت پیش کر رہا ہوں جو قیامت کے دن کام آئے گی، اس میں سے پہلی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی ایک صفت بیان کی کہ جو ہمارے عاشق ہیں مال خرچ کر کیسے خرچ کرتے ہیں. فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، عاشقوں کی علامت ہے کہ جو عاشقین لوگ اور متقین لوگ ہیں یہ مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، تنگی میں بھی، یعنی جب ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے تو زیادہ دیتے ہیں اور جب مال ذرا کم ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں. جس کو میرے مرشد نے اس طرح فرمایا کہ جب ان کی مرغی کڑک ہو جاتی ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ انڈا نکال ہی لیتے ہیں. ہمارے عاشقین کسی حال میں روکتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ قرضہ لے کر، کوئی سائل آتا آپ قرضہ لے کر اس کی مدد فرماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان پر اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ قرضہ لے کر دیتے ہیں؟ تو یہ بات جب بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اوپر ایک عجیب آثار آئے کہ جیسے آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرے کے اوپر آئے. ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا جوش میں آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب خرچ فرمائیے اور اللہ کے خزانے میں کمی کا کوئی خوف نہ فرمائے. بس یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا. اللہ کے عاشقین کی علامت ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. اور ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ دین کے کاموں پر اور فلاحی کاموں پر خرچ کرنا یہ امیروں کا کام ہے، یہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے. تو میرے دوستو ایسا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جس آدمی کی جتنی حیثیت ہو وہ اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے، یہ ہے اللہ والے ہونے کی علامت. مثلا اب غریب آدمی کہے میں کیسے خرچ کروں؟ اگر مان لو دو نسوار کی پڑیا کھاتا ہے تو ایک نسوار کی پڑیا کے پیسے اللہ کے راستے میں دے دے، نسوار سے اچھی سمجھ میں آ گئی نا. اگر کوئی تین کھاتا ہے تو تین میں سے ایک کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دے. غریب سے غریب آدمی دن میں چائے کتنی مرتبہ پیتا ہے؟ غریب آدمی ہے لیکن کتنی مرتبہ چائے پیتا ہے؟ کتنے کپ پیتا ہے؟ وہ بھی ایک کپ کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دے. کیا ریٹ چل رہا ہے بھائی آج کل چائے کا؟ دس روپے پندرہ روپے پندرہ روپے. چلو بھائی اگر تین کپ ہے, تین کپ تو پیتا ہی پیتا ہے آدمی. آج کل تو عالم ہے نا, بلکہ زیادہ بھی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی زیادہ پیتے ہیں. تو تین کپ میں سے ایک کپ چھوڑ دے, پندرہ روپے اللہ کے راستے میں دے دے, خرچ کر سکتا ہے نا. پان کھانے والے, گٹکا کھانے والے, بمبے سپاری 2100 1100 جے ایم شاہی سپاری ٹیسٹی 7 اپ اور پتہ نہیں اور کیا کیا نام ہے مزید, وہ آپ خود آس پان مسالہ دیکھیے. غریب آدمی بھی کھاتا ہے اور پھر ڈبو میں کتنا پیسے, غریب آدمی ہے لیکن ڈبو روزانہ کھیلے گا. غریب آدمی ہے فٹ بال روزانہ کھیلے گا وہ ٹک ٹک. اتنا غریب ہے بیچارہ کہ اپنی غربت کے غم کو دور کرنے کے لیے روزانہ دسیوں روپے اس پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. ویڈیو گیم بھی کھیلنے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اخبار, ہاں اخبار بھی 10 روپے سے کم آج کل کیا اخبار ہے بھائی, 7-10 روپے سے کم کیا ملتا ہے آج کل, لیکن اخبار بھی ہے. تو اتنا پتہ یہ چلا کہ ایک عام آدمی بھی 5 روپیہ تو خرچ کر سکتا ہے روزانہ بھی. صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ نہیں, آج کل 5 روپے کیا ہے؟ مان لو 5 روپے کی حیثیت نہیں ہے, حیثیت اس کی یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے, یا اللہ میری حیثیت 5 روپے کی تھی, میں نے آپ کے راستے میں 5 روپے خرچ کر دیے. پتا یہ چلا حیثیت کے اوپر ہے. اب ایک آدمی کی حیثیت 5 روپے, ایک آدمی کی حیثیت 5 لاکھ روپے, حیثیت میں فرق ہوا نا. تو مسئلہ امیری غریبی کا نہیں ہے کہ امیر خرچ کرے گا غریب نہیں خرچ کرے گا, مسئلہ امیری غریبی کا نہیں ہے, مسئلہ اپنی حیثیت کا ہے کہ میری جتنی حیثیت ہے میں اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں. 10 روپے کی کوئی نماز کی کتاب لے لے, 10-12 روپے مختصر کتابیں ملتی ہے دین کے متعلق, کتنی کتابیں ہیں. ایک کتاب خرید لی, ایک آدمی کو دے دی آگے, ایک نورانی قاعدہ خریدا, ایک بچے کے حوالے کر دیا, کیا قیمت ہے میرے دوستو؟ لیکن ذوق ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا, کیونکہ بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے کنجوس آدمی اللہ والا بن نہیں سکتا. اور پھر رہی ہماری یہ جو مصیبتیں, یہ بلائیں, یہ پریشانیاں, اس کے لیے ستے کا کام دے گی. کسی آدمی ہے اس کو غریب ہے, اس کو دوا کی ضرورت ہے, چلو 10 روپے کی دوا دلا دی. ہو سکتا ہے بھائی وہ کہے بھائی میں آپ کو سب دوا نہیں دلا سکتا, میری اتنی گنجائش ہے, چلو اتنے کی آپ کو دوا دلا دی, ممکن ہے؟ تو کیا یہ جو صدقہ ہے یہ ہمارے لیے جو بلائیں ہیں, مصیبتیں ہیں, یہ پریشانی ہیں, یہ جو اچانک موت ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, اور یہ بھتے اور مرض, ان تمام امراض سے میرے پیارے دوستو, ان تمام بلاؤں پر یہ ڈھال کا کام دے گا صدقہ. کسی مسجد میں دے دیا, مدرسے میں دے دیا, ماشاءاللہ. تو نتیجہ کیا کہ وہ جو اللہ والا جو دل ہے, اس اللہ والے دل کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا, نیکی کے راستے میں مال خرچ کرنے والا. موبائل بدلنے میں کتنے پیسے لگا دیتے ہیں, موبائل بدلنے میں کہ جی نئے لیٹسٹ موبائل آیا ہے, اس میں ذرا فلمیں زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اور اس کی ذرا ریم میموری ذرا بڑی ہے, زیادہ فلمیں آ جائیں گی, زیادہ تصویریں آ جائیں گی, موبائل بدل لو. لیکن ٹوپی پہننے کے خریدنے کے پیسے نہیں ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. ٹوپی کا اہتمام ہونا چاہیے, ننگے سر نماز نہ پڑھے, لیکن ٹوپی خریدنے کے پیسے نہیں ہے. اور دوسرے کاموں میں کتنا خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں میرے دوستو جو کام آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں یہ صفت عطا فرمائے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں. یہ نعمت ہے میرے دوست، کام آنے والی چیز ہے. گویا کہ ہم یہ پیسہ آخرت میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، یہ اس کو نہیں دے رہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے پاس جمع کروا رہے ہیں. پھر آخرت میں اس پر جب ہمیں صلہ ملے گا، سبحان اللہ، پھر کہیں گے کاش کہ دنیا میں اور خرچ کرتے. ادا بھی موقع ہے نا بھائی، ایسا ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ بینک میں جمع کرایا، اس نے اکاؤنٹ فریز کر لیا اور پیسہ کماؤ، گاڑی خرید لی، انکم ٹیکس والے پہنچ گئے، لا بھائی حساب تو کہاں سے کمایا. وہاں معاملہ عجیب ہوگا، جمع کرائے جاؤ، کوئی انکم ٹیکس والے نہیں پہنچیں گے اور اکاؤنٹ بھی فریز نہیں ہوگا. ورنہ تو یہ عالم ہے نا، یہود و نصارہ کیا سوئٹزرلینڈ میں ہمارے عرب حکمرانوں نے، ہمارے حکمران بھی سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں کروڑوں روپیہ جمع کراتے ہیں. اور ان خبیصوں کو دیکھو کہ وہ حکمران ہٹا، اکاؤنٹ اس کا فریز کر دیا، اتنے ابھی ہٹا نہیں اور فوراً فریز کر دیا. ارے بھائی، اس کی قوم کو کیوں نہیں پیسہ دیتے؟ ایسے ہیں یہ لوگ، اور انہی پر ہم لوگ بھروسہ کرتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ یہ صفت ہماری جانوں کو عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں. یہ نعمت ہے، ہمارے کام آئے گا، کسی مولوی پر احسان نہیں، کسی مسجد والے پر احسان نہیں. کیونکہ دیکھ لیں، اگر ہم ہیں خرچ کرتے ہیں تو ہم ہر جگہ تو دے نہیں سکتے، لہٰذا وہ کام کیسے چل رہے ہیں، دین کے کام کیسے چل رہے ہیں، اور غریب کی ضرورت کیسے پوری ہو رہی ہے؟ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. ایک بات اور پیش کرنی تھی، وہ یہ ایک مسئلہ غور سے سننے کی ضرورت ہے. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اطمینان سے یہ واجب ہے. اطمینان سے تو سنت ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے. یعنی رکوع سے اٹھے تو ایسے ذرا کھڑا ہو جائے. اسی طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی واجب ہے. اور نماز میں واجب وہ ہوتا ہے کہ اگر واجب چھوٹ گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ واجب نماز کا وہ ہوتا ہے کہ اگر واجب چھوٹ گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. لہذا جب ہم اللہ تعالی کی توفیق سے مسجد میں حاضری ہے ہماری، تو نماز میں اگر دو منٹ اور دیر لگ جائے تو ہمارا نقصان ہے، فائدہ ہی ہے. لہذا میرے دوست، جب نماز پڑھیں تو تھوڑا سا اہتمام کریں، دیکھیں کہ میں نماز رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہوں کہ نہیں. کیونکہ اگر اب عالم کیا، ایسے کھڑے ہوئے نہیں فوراً چھلانگ مار دی سجدے میں، یا ایک سجدے سے بھی سیدھے بیٹھے نہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو میرے دوستو اب یہ کمی رہ گئی نماز میں. اور یہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ سجدہ صاحب سے. سجدہ صاحب ہم نے کیا نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہماری اس غلطی کی طرف نظر نہیں ہے. ہم بس جلدی جلدی نماز پڑھ کے بس مسجد سے بھاگیں. دیکھو نا، موبائل پر، ٹیلی فون پر، یاروں سے کتنی دیر باتیں خام خامے کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے آرام سے. لیکن اگر مسجد میں مان لو پانچ منٹ بھی اگر دیر لگ جاتی ہے تو کیا اس میں نقصان ہے ہمارا؟ اس لیے اس بات کی ہم فکر کریں کہ جب رکوع سے کھڑے ہوں تو اطمینان سے، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، منٹ نہیں سیکنڈ کے لیے، کم سے کم اتنا تو کر لیں، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، کھڑے ہو کر پڑھ لیں. بس کھڑے ہو کر کیا پڑھ لیں؟ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں. تو اس سے ہمارا رکوع کے بعد جس کو قومہ کہتے ہیں وہ درست ہو جائے گا، وہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دونوں کے سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں. اگر اس جلسے میں بیٹھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سجدے سے سیدھا یوں بیٹھے اور ایک دعا مانگ لے، اللہم اغفر لی. آسان دعا، دیر نہیں لگے گی، کیوں جناب؟ چند سیکنڈ کی دعا، اللہم اغفر لی، تین سیکنڈ، چار سیکنڈ بھی نہیں لگتے، اللہم اغفر لی، بس دعا پڑھ لی، اس کے بعد دوسرے سجدے میں چلے گئے. اتنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا جلسہ جو کہ واجب ہے، اور ہمارا رکوع کے بعد کھڑا ہونا جس کو قومہ کہتے ہیں وہ واجب ہے، وہ واجب ادا ہو جائے گا اور ہماری نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا صاحب؟ بس اس کا تھوڑا سا اہتمام کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، تین مرتبہ چاہے رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھیں، سجدے میں چاہے تین مرتبہ سبحان رب العلیٰ پڑھیں، لیکن میرے دوستو نماز کے واجبات کا خیال کریں تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے اور قیامت کے دن کم سے کم ہم پر مقدمہ تو نہ چلے، گو کہ ہماری نماز حسین نہیں ہو سکتی، اللہ کی عظمت کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ایک گناہ کا مقدمہ تو نہ چلے ہم پر، اللہ تعالیٰ ان مسائل پر اور دوسرے مسائل پر سیکھنے کی بھی اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اور تمام غیر اللہ کے گندگیوں سے ہمارے دل کو پاک فرما دیجئے. اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے. آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ علماء ربانی جین کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, علماء سے دین اور مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما, ان اللہ والوں سے دین اور آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما, نیک لوگوں کی محبت عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے, اور یا اللہ گناہوں سے 100% حفاظت بھی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ والوں کی پہلی صفت, اس اللہ والے دل کی جو صفت پیش ہوئی مال خرچ کرنے کی, اے اللہ اس صفت کو ہمارے دل میں راسخ فرما دیجئے اور ہماری جانوں کو توفیق دیجئے, ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ ہمارا مال آپ کی رضا اور خوشی میں خوب استعمال ہو, خوب خرچو, اور آپ کی نو, اور یا اللہ ہم آپ سے اس بات کی پناہ چاہتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں, آپ سے عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایک پیسہ بھی آپ کی نافرمانی میں استعمال ہو. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جان کو, ہمارے مال کو, ہماری آبرو کو اپنی خوشی اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے, ہماری اولاد کو بھی قبول فرما دیجئے, اور یا اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما, عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما, ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہمارے جان کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما, ہماری املاک اور ہماری ملکیتوں کی حفاظت فرما, ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما, ہماری تجارتوں کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور عالم اسلام کی حفاظت فرما, اور یا اللہ تعالی ہمیں ہمارا ظاہر اور باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, اور آخرت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے, اور ہمارے اس دل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ فرما دیجئے.